الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما امين يا رب العالمين پچھلے جمعے ہم نے سورۃ العلق کا مطالعہ مکمل کیا تھا، تذکیر بالقرآن کے حوالے سے قرآن مجید کی آخری سورتوں کا سلسلے وار مطالعہ جاری ہے۔ سورۃ العلق دو اجتماعات جمعہ میں زیر گفتگو رہی اور اس کے مضامین کا بیان اپنی بساط کی حد تک جو ہے جتنا ممکن ہوا اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کی بدولت آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد ہے سورۃ القدر، یہ سورت بھی قرآن مجید کی ان مختصر سورتوں میں سے ہے جو مسلمانوں کو تقریباً سبھی کو یاد ہیں، چند سورتیں ان میں یہ سورت بھی شامل ہے۔ قل هو اللہ احد تو سر فہرست ہے، اسی طرح سورہ کوثر جو ہے وہ بھی بچوں کو بالکل شروع میں یاد کرا دی جاتی ہے، اور بھی جو صورتیں آسان محسوس ہوتی ہیں چھوٹی صورتوں میں سے اور جو سب کو یاد ہیں جن کا تذکرہ بھی زیادہ ہوتا ہے ان میں یہ سورۃ القدر بھی ہے۔ اس کے زمانہ نزول کے بارے میں اگرچہ کچھ اختلاف ہے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، لیکن سلف میں بھی صحابہ کرام میں بھی اکثر کی رائے یہی تھی کہ یہ صورت مکی ہے۔ اس کا مضمون بھی جو ہے وہ بھی اسی رائے کی تائید کرتا ہے۔ جہاں تک اس کے موضوع کا تعلق ہے وہ بالکل واضح ہے، وہ موضوع ہے عظمت قرآن، اور پچھلی سورت سے تعلق بھی اس طرح سے جڑتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیات سے۔ ذرا چشم تصور سے دیکھیے کہ 2500 برس بیت چکے تھے قریش پر کہ ان کے پاس نہ کوئی نبی آیا نہ رسول آیا، نہ کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بعد، اب 2500 برس کے بعد یہ سلسلہ رسالت جو ہے اس علاقے میں اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ ایک شخص آ کر خبر دیتا ہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، اللہ کا پیغام، تو ایک کھلبلی سی مچ گئی کہ یہ کیا بات ہے، بالکل انوکھی بات جو ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس پیرائے میں کہ یہ جو چیز نازل ہوئی ہے اور جو سلسلہ شروع ہوا ہے جس وحی کے آغاز کا، اس کا تھوڑا سا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ تم اپنے لیے اے قریش اس کو کوئی مصیبت نہ سمجھو، جو ایک کھلبلی مچ گئی اور پریشانی شروع ہو گئی، یہ تو ہمارے خداؤں کا انکار ہو جائے گا، یہ تو ہمارا ذریعہ معاش جو ہے ان بتوں سے وابستہ ہے، یہ سارا تلپٹ ہو کر رہ جائے گا ہمارا معاشی سسٹم۔ ان کو تسلی دی گئی کہ نہیں، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ شے جو نازل ہوئی ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے، یہ بہت عظمت والی کتاب ہے، بہت عظمت والا کلام ہے، انتہائی اونچی اور اعلی قدر و قیمت کا حامل کلام۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں۔ اس میں ایک بات تو اللہ کی طرف سے آ گئی، یہ نہ سمجھو کہ اپنے پاس سے گھڑ کر کچھ لفاظی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، معاذ اللہ، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو اس غلط فہمی کو ذہن سے جھٹک دے. ہم نے نازل فرمایا, انا انزلناہ. قرآن مجید کے اور مقامات پر اس مضمون کو یوں بیان کیا گیا کہ تنزیل من رب العالمین, یہ وہی جو اتر رہی ہے اس کا نزول رب العالمین کی جانب سے ہے. کل آسمانوں اور زمین, کل کائنات کا جو شہنشاہ ہے, بادشاہ ہے, مالک ہے, پروردگار ہے, یہ اس کا کلام, اس کی عظمت کو پہچانو. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور نازل بھی کب کیا ہم نے؟ شب قدر میں. لیلۃ القدر کا لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, شب قدر. قدر کے دو مفہوم جو ہیں وہ بیان کیے ہیں عام طور پر مفسرین نے. ایک تو قدر تقدیر سے ہے, جس میں کسی کے قسمت اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہوں, وہ شب جب قضاء و قدر کے فیصلے اللہ کی طرف سے سنائے جاتے ہیں, صادر کیے جاتے ہیں سال بھر کے لیے. یہ مضمون آگے آئے گا. ایک اس معنی میں بھی شب قدر ہے وہ, اور ایک قدر یہ ہے کہ قدر و قیمت والی, عظمت والی شب. تو وہ رات جو ہے وہ شب قدر تھی, بڑی قدر و قیمت والی رات تھی, بڑی عظمت والی رات تھی, اور اسی رات میں قضاء و قدر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. اس رات میں ہم نے اس کو نازل فرمایا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا نزول جو ہے وہ تو ہوا تقریباً 23 برسوں میں, جستہ جستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا, تو انا انزلناہ سے کیا مراد ہے؟ شب قدر میں نازل فرمایا, وہ تو ایک معین ساعت ہے, گھڑی ہے جس کا اشارہ ہو رہا ہے. تو اس کو بھی مفہوم جو اس کا مفسرین نے معین کیا کہ ایک تو اس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک اس کو منتقل کیا گیا اس شب میں, اور پھر وہاں سے بھی اس کا جو آغاز ہوا ہے نیچے اترنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس کا آغاز شب قدر میں ہوا. ایک رائے یہ بھی, یہ 27ویں شب تھی رمضان کی جس میں آغاز ہوا ہے, یہ ہے اس کے حوالے سے مفسرین کی رائے. نمبر ایک یہ کہ سمائے دنیا تک اس کا نزول ہوا, پہلا مرحلہ تھا لوح محفوظ سے, وہ سدرۃ المنتہا, وہاں سے اتارا گیا اسے سمائے دنیا تک, اور گویا کہ فرشتوں کے حوالے کیا گیا, جبرائیل امین علیہ السلام, اور انہیں پوری پلاننگ دے دی گئی. یہ اس کا ایک مرحلہ تھا کہ کیسے کیسے کب کون سی آیات جو ہیں وہ نازل ہوں گی, وہ بھی اللہ کی طرف سے دی گئی تھی پلاننگ. اور پھر یہ کہ اس کا آغاز جو ہوا, پہلی وہی اتری ہے ایک رائے کے مطابق وہ اس رات میں. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اسے نازل کیا ہے اس کلام کو, اس قرآن کو, شب قدر میں, بڑی عظمت والی رات میں, بڑی قدر و قیمت والی رات میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, یہ قرآن مجید کا خاص اسلوب ہے. ایک چیز متعارف کرائی ہے شب قدر, اب اس سے وہ واقف تو نہیں تھے اہل عرب. یہ جو قرآن نے لفظ استعمال کیا شب قدر کا, لیلۃ القدر کا, تو اس سے مراد کیا, تمہیں کیا معلوم, تم کیا سمجھے, تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اس کے بعد اب قرآن تعارف کراتا ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, جیسے یوم الدین, وما ادراک ما یوم الدین, القارعہ ما القارعہ, وما ادراک ما القارعہ, متوجہ کرنے کا ایک انداز ہے. اور پھر اس کی وضاحت کی جاتی ہے کہ یہ لفظ جو بولا گیا اس سے مراد کیا ہے, اس کا مصداق کیا ہے. تو وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ذہن متوجہ ہو گئے کہ ہاں سمجھا جائے یہ کیا ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے, یہ میں نے لفظی ترجمہ کیا. اس کے اندر بھی جو مفہوم ہے اس کے دو پہلو بیان ہوئے, اس میں عبادت کرنا اس میں خیر کا کام کرنا، نیکی کا کام کرنا ہزار مہینوں کی عبادت اور خیر کے کاموں سے بہتر ہے. ایک مفہوم یہ ہے. اتنی عظمت والی رات کہ ہزار مہینوں کی محنت اور بندگی اور عبادت اور ریاضت ایک طرف اور اس ایک رات کی محنت ایک طرف، یہ بھاری. اور عربی زبان میں بھی اس قسم کے جو ہزار یا ستر کے الفاظ آتے ہیں تو وہ تعداد کے لیے، بے پناہ، کوئی معین نہیں کہ اس کا انسان حساب لگائے کہ اتنے سال بنیں گے ہزار مہینوں کے اور اتنے دن بنیں گے، یعنی اس کا کوئی ریشو پروپورشن ہے ہی نہیں، بہت افضل. اور دوسرا مفہوم یہ بیان ہوا کہ اس رات میں جو کچھ تمہیں عطا ہوا ہے نوع انسانی کو، تمہیں معلوم نہیں ہے، وہ خیر و برکت کے اعتبار سے وہ کام، وہ چیز جو ملی ہے وہ ہزار مہینوں کی محنت پر بھاری ہے. ہزار مہینوں میں انسان کو وہ کچھ نہیں فائدہ پہنچ سکتا جو اس نزول وحی کی شکل میں ایک رات میں انسانوں کو پہنچا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب یہاں پر ایک چیز کو نوٹ کیجئے گا کہ شب قدر کی فضیلت جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے، وہ قرآن نے یہاں پر واضح کر دی. 365 دن ہیں سال کے، یا اگر اس کو آپ دیکھیں قمری حساب سے تو وہ 355 کے قریب بنیں گے، اور ان میں ایک شب ہے جو ہزار مہینوں پر بھاری ہے، جو اللہ تعالی خالق کائنات ہے اسی نے معین کر دیا کہ انہی شب، انہی 355 یا 365 دنوں میں ایک شب ایسی ہے انتہائی عظمت والی، نہایت قابل قدر و قیمت. لیکن وہ عظمت والی بنی کیوں، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ قرآن اس شب میں نازل ہوا تھا، تو چونکہ قرآن انتہائی عظمت والا ہے لہذا اس کی نسبت سے یہ رات بھی عظمت والی قرار پائی. اس رات میں فی نفس ہی اپنی جگہ کوئی شے نہیں ہے، یہ بھی عام راتوں کی طرح ایک رات. اس کو عظمت والی بنانے والی شے اصل میں وہ قرآن ہے، وہ نزول قرآن. چنانچہ اسی بات کو آگے پھیلائیے تو 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ سب سے افضل ہے. اس مہینے کے بارے میں ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا کہ وہ گزرا ہے، ہم نے احادیث پڑھی. ہر نیک کام کا اجر اس میں 70 گنا کم سے کم ملتا، یعنی اس سے بھی زیادہ. اس مہینے کی فضیلت کی بنیاد کیا تھی اور کیا آپ نے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، قرآن نازل کیا گیا. اگر 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ افضل قرار پایا تو وہ کس بنیاد پر؟ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا، پورا مہینہ افضل. جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ تو پھر انتہائی افضل، انتہائی بابرکت، خیر من الف شہر، ہزار مہینوں پر بھاری ہے وہ ایک رات. اور اسی طریقے سے ہفتے کے 7 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین قرار دیا ہے جمعہ کو. اس کی فضیلت کی بنیاد بھی کیا ہے؟ بالکل واضح ہے. جمعہ، یہ نظام جمعہ، یہ خطبہ جمعہ جو تعلیم قرآن کا ذریعہ ہے اصل میں، یہ قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام امت کو دیا کہ ہر ہفتے جمع ہو کر اور پھر مسلمان بیٹھیں اور قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن سمجھائے کوئی انہیں، تعلیم دے قرآن کی، وہ بھی افضل. اور اسی کا پھر منطقی نتیجہ ہے جو اس حدیث میں ہے. راوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایک زمانے میں تصور ہوتا تھا پارس کے پتھر کا، ایک مت ہے، دیو مالائی تصور ہے، خیالی تصور، کہ وہ ایک خاص پتھر ہے جس چیز سے اس کو مس کر دیں، جس دھات سے وہ سونا بن جاتی ہے. اب حقیقت میں اس کا وجود تھا یا نہیں تھا، اس کو ایک طرف رکھیے، لیکن واقعتاً اگر کوئی پارس کا پتھر ہے تو وہ قرآن حقیقت کے اعتبار سے. جس رات میں یہ اترا وہ ہزار مہینوں سے افضل قرار پائی، جس مہینے میں وہ نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل، جس دن اس کو پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ہے ہفتے وار بنیادوں پر، وہ دن تمام ہفتے کے دنوں میں افضل قرار پایا. اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، انسانوں میں سے بھی بہترین وہی ہے کہ جو قرآن کو پڑھے سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ. یہ اتنی عظمت والی شے ہے. یہ رمضان اور اس کے حوالے سے شب قدر کو جوڑ لیجئے، کیونکہ خود قرآن مجید میں بات آ گئی کہ یہ شب قدر میں جو قرآن کا نزول ہوا اور وہ مہینہ رمضان کا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو حدیث میں پھر اس کی وضاحت ہے، کہیں فرمایا کہ آخری عشرے کی راتوں میں اسے تلاش کرو، شب قدر جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے، کہیں پر طاق راتوں کا خاص طور پر تذکرہ ہے، کہیں 27ویں اور 29ویں کا خاص طور پر تذکرہ ہے، اور صحابہ میں سے بہت سے صحابہ ان کی طرف سے یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ انہیں قطعیت کے ساتھ یقین تھا کہ یہ 27ویں شب ہے ماہ رمضان المبارک کی جس کا یہاں پر ذکر ہو. انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر. اس رات کا ایک اور معاملہ خاص ہے، سال بھر کے فیصلے جو ہیں قضاء و قدر کے، وہ بھی اسی رات میں مکمل کر کے اللہ کی طرف سے صادر ہو جاتے ہیں، اور جو کارکنان قضاء و قدر ہیں ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، حوالے کر دیے جاتے ہیں. چنانچہ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں نازل ہوتے ہیں فرشتے بھی اور روح، اس سے مراد روح القدس جبرائیل امین ہے، اس رات میں نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ، اپنے رب کے اذن سے اس کے حکم سے، من کل امر ہر قسم کے کام کے ساتھ، احکام کے ساتھ. یعنی اس میں ایک بات تو یہ بات سامنے آ گئی کہ ساری رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، روحانی اعتبار سے یہ خصوصی رات ہے، فرشتے جو ہیں پوری رات اترتے ہیں، روح القدس نازل ہوتے ہیں جبرائیل امین، اور یہ غیر معمولی طور پر ان کا جو ہے نزول اس زمین پر ہو رہا ہے، انتہائی بابرکت ہے روحانیت کے اعتبار سے یہ رات. اور اضافی طور پر یہ ہے کہ ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں، ہر اہم معاملے کا فیصلہ اس دن چکا دیا جاتا ہے. چنانچہ اس کی کچھ تفصیل آئی ہے سورۃ دخان میں. ویسے بھی آپ نے سنا ہے کہ قرآن مجید کا ایک مقام دوسرے کی تفسیر کرتا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہی مضمون قرآن مجید میں دوسرا مقام جو ہے وہ سورۃ دخان ہے، جہاں پر قدر تفصیل سے آیا کہ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منزلین، ہم نے نازل کیا تھا اس قرآن کو لیلۃ مبارک، انتہائی بابرکت رات میں. لیلۃ القدر کی تفسیر یہاں سے ہو گئی، نہایت برکتوں والی رات، اور اسی برکت کا ظہور ہے کہ ساری رات فرشتے جو ہیں وہ نازل ہو رہے ہیں، اتر رہے ہیں، جبرائیل روح بھی الروح القدس بھی موجود ہیں. انا کنا منزلین، یقیناً ہم ہی ہیں نازل فرمانے والے. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے. امر حکیم, جو بھی فیصلہ آ رہا ہے وہ انتہائی حکیمانہ ہے, اس میں کیا شک ہے, اللہ کی طرف سے جو آ رہا ہے. اور امر حکیم کا ایک مطلب یہ بھی ہے محکم, قطعی, یقینی فیصلہ. ہر معاملے کے فیصلے جو ہیں اس رات میں اللہ کی طرف سے صادر ہو جاتے ہیں. یعنی یہ ایک اعتبار سے ہمارے ہاں تو خیر قومی سطح پر ایک بجٹ کا دن ہوتا ہے, لیکن یہ اس سے بہت آگے کی شے ہے. افراد کی قسمت کے فیصلے بھی, اقوام کی قسمتوں کے فیصلے بھی, اور افراد کی زندگی کے تمام معاملات سے متعلق فیصلے بھی, اور قوموں کی زندگی کے بھی ہر پہلو سے فیصلے بھی. سب کچھ اگلے ایک سال کے لیے کارکنان قضاء و قدر کے حوالے کر دیے جاتے ہیں, یا تم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس ٹائم ٹیبل کے مطابق. یہ ایک رات اس اعتبار سے بہت اہم ہے. اسی رات میں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. امرم من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک, یقیناً ہم ہی ہیں بھیجنے والے, فرشتوں کو بھیجنے والے بھی ہم ہیں, احکامات بھیجنے والے بھی ہم ہی ہیں, اور یہ سب کچھ تمہارے رب کی جانب سے ایک رحمت ہے, اس کی رحمت کا مظہر ہے. تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. وہ رات سراسر سلامتی ہے, خیر ہی خیر ہے, برکتیں ہی برکتیں. اور یہ شکل رہتی ہے, یہی صورتحال طلوع فجر تک, یعنی اذان فجر کے وقت تک یہ خیر و برکت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. یہ انوار جو ہیں, روحانی انوار اور تجلیات, ان کی بارش ہوتی رہتی ہے. یہ ہے لیلۃ القدر اور یہی ہے سورۃ القدر. سورۃ القدر کا بیان تو یہاں پر مکمل ہوا, لیکن اسی حوالے سے چونکہ اس کا اصل مضمون موضوع وہ عظمت قرآن ہے, میں چاہوں گا کہ قرآن مجید کے اور مقامات کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہو جائے. دیکھیے, عظمت قرآن کے بہت سے پہلو ہیں, ان سب کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے. میں تین پہلوؤں سے گفتگو کروں گا. ایک یہ کہ بہت قرآن بڑی عظمت والا ہے, بڑی فضیلت والا ہے, بہت بابرکت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ وہ خود کلام کتنا با برکت ہے, کتنا عظمت والا ہے, فی نفس ہی اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے, قدر و منزلت کتنی ہے. ایک یہ موضوع ہے, کسی بھی کلام کا تعین کیا جاتا ہے اس کے مقام و مرتبے کا, اور ظاہر بات ہے کہ ہم اس چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کا کلام اس کی عظمت کتنی ہے, اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے, اس کو ہمارے لیے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن. فارسی کا ایک مصرع ہے کہ قدر گوہر شاہ دانت یا بے دانت گوہری. ہیرے کی قدر یا تو بادشاہ کو معلوم ہوتی ہے یا جوہری کو, جو اس فن میں ماہر ہے. باقی عام آدمی کے لیے تو کانچ کا ٹکڑا اور قیمتی ہیرا جو ہے ان میں کوئی خاص فرق نہیں. کانچ کے ٹکڑے کو بھی تراش دیجیے اور وہ بھی جگمگا رہا ہو اور ایک ہیرا بھی ساتھ رکھا ہو, قدر و قیمت جو ہے ہر کسی کو معلوم نہیں ہوتی. اس کلام کی اصل قدر و قیمت سے آگاہ تو خود صاحب کلام ہے اللہ تعالی, اور یا پھر وہ ہستی کے جس پر یہ کلام نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ قرآن و حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے, یہاں پر اس کو یوں کہہ دیا گیا کہ جس رات میں وہ نازل ہوا وہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے. اب اس سے اس قرآن کی عظمت کا ایک اندازہ کر لو. گویا کہ ایک ہمیں فوڈ فار تھاٹ دے دیا گیا. ایس سچ تم نہیں جان سکتے. کیوں نہیں جان سکتے, وہ بھی میں عرض کروں گا کہ جیسے اللہ کی عظمت کا کما حق ہوں اندازہ ہم نہیں کر سکتے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ, ممکن ہی نہیں ہے. وہ ایک لامحدود ہستی ہے، اس کی صفات لامحدود ہیں، ہمارا ذہن ہماری سوچ محدود ہے، اس کے اندر ایک لامحدود تصورات جو ہیں وہ سما ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، پوسیبل نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے. اسی طریقے سے کلام جو ہے وہ بھی صاحب کلام ہی کی صفات کا ریفلیکشن ہوتا ہے، کلام کے اندر بھی اس کی شخصیت کے اوصاف جھلکتے ہیں. یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی شخص دو جملے بولتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا علمی لیول کیا ہے، پوری شخصیت کی عکاسی کلام کے اندر ہو جاتی ہے. تو اللہ کا کلام، کلام الملوک ملوک الکلام، یہ تو ہماری دنیا کے اعتبار سے بھی محاورہ ہے، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. تو اللہ کے کلام میں بھی اللہ کی اوصاف کی ریفلیکشن موجود ہے. جیسے ہم اللہ کی عظمت کا ایز سچ اور کما حقہ اندازہ نہیں کر سکتے، اسی طرح قرآن کی عظمت کا بھی اندازہ ایز سچ نہیں کر سکتے، لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا. چنانچہ ہماری سہولت کے لیے قرآن مجید نے ایک تمثیل کے پیرائے میں اس کو واضح کیا. یہ بھی مشہور آیت ہے سورۃ الحشر کی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کی ہیبت سے، اللہ کے جلال سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں، ان میں غور و فکر کر کے کچھ اندازہ انہیں ہو کہ اس کلام کی عظمت کیا ہے، کہ اس کو اگر ہم پہاڑ جیسی شے پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کے خوف سے، اللہ کی ہیبت سے. جو بات میں نے پہلے کہی تھی کہ کلام کے اندر متکلم کی صفات کی عکاسی ہوتی ہے، ریفلیکشن ہوتی ہے، جھلک ہوتی ہے، چنانچہ خود قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ تجلی ذات باری تعالی کی بھی تاثیر جو خود قرآن میں آئی ہے وہ اسی قسم کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تجربہ ہوا کوہ طور پر، ہم کلامی کا شرف اللہ نے بخشا، موقع ملا، اور ظاہر بات ہے کہ یہ شرف بہت بڑا شرف تھا، بہت عظیم شرف جو انہیں حاصل ہوا، تو اس سے شوق اور اشتیاق کی آگ جو بھڑکی ہے تو ایک فرمائش بھی کر دی، رب ارنی انظر الیک، پروردگار ہم کلامی کا تو تو نے شرف بخش دیا، ایک جسارت اور میں کر رہا ہوں کہ مجھے موقع عطا فرما کہ تجھے دیکھ سکوں، دیدار بھی نصیب ہو جائے. اب ظاہر بات ہے کہ شوق اور بھڑکا ہم کلامی کے بعد، اور دیدار کا اشتیاق جو بھڑکا ہے تو ضبط نہیں کر سکے. رب ارنی انظر الیک، جواب ملا قال لن ترانی، صاف صاف تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، ممکن ہی نہیں ہے. اور وہ کیوں ہے کہ اس عالم میں رہتے ہوئے، زمان و مکان کی حدود میں مقید رہتے ہوئے، اس اپنے بشری وجود کے ساتھ تم دیدار کا تحمل نہیں کر سکتے. اب قیامت میں اہل جنت کو جو سب سے بڑی نعمت عطا ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن اس وقت یہ انسان کا یہ جسد نہیں ہوگا، وہاں معاملہ مختلف ہوگا. ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تسلی کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا سامنے پہاڑ پر نگاہ ڈالو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو پھر ممکن ہے کہ تم دیکھ سکو. فلما تجلى ربه للجبل، تو جب اس کے رب نے اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ پر، یہ تجلی ذات باری تعالیٰ ہے، ایک تجلی، کیا ہوا؟ جعلہ دکن وخر موسا صعقا، پہاڑ جو ہے وہ تو ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اس کو اس آیت کے تناظر میں دیکھیے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کی ہیبت سے. تو ذات باری تعالیٰ کی تجلی کی جو تاثیر تھی, قرآن نے بتایا کہ وہی تاثیر اس کلام کی بھی ہے جو اللہ کا کلام ہے. لہذا اس کی عظمت کا ایسا سچ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ان تمثیلوں کے ذریعے سے, تشبیہات کے ذریعے سے قریب پہنچنے کی کوشش کرو, اور انسان یہیں تک پہنچ سکتا ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے, لیکن انتہائی عظمت والا کلام. ایک دوسرا پہلو اس کی عظمت, فضیلت اور اس کے بابرکت ہونے کا ہمارے اپنے پہلو سے ہے کہ ہمارے لیے اس قرآن کی افادیت کیا ہے, ہمارے لیے یہ قرآن کتنی اہمیت کا حامل ہے. اس پہلو سے بھی قرآن مجید سے رہنمائی ملتی ہے. الرحمن علم القرآن, فرمایا کہ رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے. دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ جس کی صفت رحمت ہے, اور رحمان کے اندر وہ صفت رحمت بھی ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے, تو اللہ کی رحمت کے تمام مظاہر میں ایک بہت بڑا مظہر یہ ہے کہ اس نے یہ قرآن سکھایا انسان کو. اللہ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے, انسانوں کے لیے یہ رحمت بن کر آیا ہے. دوسرے لفظوں میں وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, یعنی اپنی جگہ تو انتہائی عظمت والی شے ہے, میرے اور آپ کے لیے کیا اس کے اندر عظمت اور فضیلت ہے؟ وہ یہ کہ یہ سراپا رحمت ہے, یہ ہدایت اور رحمت بنا ہے اہل ایمان کے لیے. ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اللہ کی رحمت کی ہے, ہر شخص, اور اس رحمت کا سب سے بڑا مظہر یہ قرآن ہے. سورہ یونس میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, میرے اور آپ کے لیے جو اس میں افادیت ہے, جو ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں, یہ کیسے ہمارے لیے رحمت بنے گا؟ اس کے کچھ پہلوؤں کا ذکر ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, اے لوگو, آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے وہ شے کہ جو موعظت ہے, وشفاء لما فی الصدور, اور سینوں کے امراض کا علاج ہے. جو کچھ سینوں میں ہیں, باطنی بیماریاں, باطنی روگ, ان کا مداوا ہے, شفا ہے. وہودن, اور یہ جو آئی ہے شے تمہارے پاس قرآن کے نام سے, یہ سراسر سرتاپا ہدایت ہے. ورحمت للمومنین, اور یہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن پر ایمان رکھتے. ان چار الفاظ کی تھوڑی سی وضاحت میں کروں گا, لیکن پہلے ترجمہ آگے پورا کر لوں, اس مضمون کو مکمل کر لوں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہی کے طفیل ہے جو تمہیں یہ قرآن عطا ہوا. یہ اس کی رحمت اور فضل کا بہت بڑا مظہر ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ ہم فضل کسی اور کو سمجھتے ہیں. قرآن جیسی شے ہمیں ملی ہوئی ہے, یہ تو اس کو تو وہ جو محاورہ ہے, وہ محاورہ بھی یہاں پر صادق نہیں آتا کہ گھر کی مرغی دال برابر. ہمیں اس کا تو کوئی احساس ہی نہیں ہے. ہم رحمت اور فضل کسے سمجھتے ہیں؟ بڑا فضل ہوا اللہ کا کہ لاٹری نکل آئی, بڑا کرم ہوا, اتنا منافع ہو گیا کاروبار میں, پلاٹ مل گیا, بیٹا جو ہے فلاں مقام پر پہنچ گیا جہاں تک میں چاہ رہا تھا. بڑا ہی کرم ہوا اللہ کا, بڑا فضل ہو گیا, بڑی رحمت ہوئی. ہم اپنے اعتبار سے سوچ رہے ہیں, لیکن ہمارا خالق و مالک جو ہے اسے پتا ہے ہمارے لیے اصل رحمت اور فضل ہے کون سا. عسى ان تحبوا شيئا وهو خير لكم, عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم, وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ہو سکتا ہے کسی شے کو تم ناپسند کرو حقیقت کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کسی شے کو تم پسند کرتے ہو دراگلے کی حقیقت کے اعتبار سے تمہارے لیے نقصان دہ ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم جانتے نہیں ہو اللہ جانتا ہے. تو قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان کو بتائیے کہ یہ اللہ کی رحمت اور فضل کا بہت بڑا مظہر ہے. فبذلک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، اس نعمت کے ملنے پر اظہار مسرت کریں. ہوا خیر مما یجمعون، یعنی یوں کہا جائے گا کہ اگر کوئی جشن منانا ہی ہے تو یہ وہ شے ہے جو واقعتاً جس کے لیے جشن منانا چاہیے، کہ یہ شے، یہ نعمت، یہ عظیم ترین تحفہ ہمیں مل گیا اللہ کی جانب سے، تو ہمارے لیے یہ اللہ کی رحمت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے. ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی تم جمع کرتے ہو ان سب سے اعلی، افضل، بہتر ہر اعتبار سے وہ یہ قرآن. چار الفاظ جو شروع میں آئے تھے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، دیکھیے آپ نے سنا ہوگا یہ حقیقت بہت سے لوگوں کی زبان سے سننے میں آئی ہوگی کہ مال بھی اسی وقت تک نعمت ہے جب تک کہ ہدایت ساتھ ہو، اولاد بھی نعمت ہے لیکن ہدایت ہے تو نعمت ہے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو وہ جو سورہ توبہ میں فرمایا کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، منافقوں کے لیے ان کی مال اور ان کے اولاد ہی ان کے لیے سہانے روح بنا دیے جاتے ہیں دنیا میں، وہ رحمت نہیں زحمت بن جاتی. سب سے بڑی شے رحمت ہے اور ہدایت ہے. ہدایت جو ہے سراسر وہ اللہ نے ہمیں عطا کر دی، الہدا، اور اس ہدایت کو جو اختیار کرے گا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے گا. الرحمن وعلم القرآن. اب یہ چار الفاظ جو یہاں پر آئے کہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین، یہ ہمارے لیے اللہ کا فضل اور رحمت تو ہے لیکن اس کی تاثیر دیکھیے، یہ موعظت ہے تمہارے رب کی جانب سے. موعظت کہتے ہیں کوئی ایسا وعظ، ایسی بات کہ جس سے دل پگھل جائے، دل کی زمین کو نرم کرنے والا کوئی کلام، وہ جو دلوں میں سختی آ جاتی ہے دنیا پرستی، مال پرستی، خود غرضی، مفاد پرستی سے اور سود خوری سے جو سخت ہو جاتے ہیں دل، ان دلوں میں ہدایت کا بیج داخل ہی نہیں ہو سکتا، سب سے پہلے حل چلانا ضروری ہے، ورنہ بہترین بیج بھی ڈالا جائے گا ضائع ہو جائے گا. وہ حل بھی چلے گا اسی قرآن کی آیات کے ذریعے سے، یتلو علیہم آیاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو مسلسل قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، سناتے تھے، پڑھ کر سناتے تھے قرآن کی آیات. اس دل کی زمین کو نرم کرنے والی شے بھی یہ قرآن ہے. وہ شفاء لما فی الصدور، اور پھر سینوں میں جو کچھ امراض ہیں، جو روگ ہیں، باطنی روگ، ان کا علاج بھی یہ قرآن ہے. جیسے بیج کو پروان چڑھنے میں آپ کو معلوم ہے مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں، خود رو، بیج تو ڈالا آپ نے گندم کا اور 100 طرح کی جڑی بوٹیاں آس پاس نکل آئیں تو بیج تو برابر نہیں ہو سکتا، ان کی نلائی ضروری ہے، ان کی گوڑی ضروری ہے، ان رکاوٹوں کو دور کرنا ضروری ہے تاکہ وہ پروان چڑھے. اسی طریقے سے انسان کے اندر، اس کی جو نفس کے اندر بہت سے روگ ایسے ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، تعصب ہے، غصہ ہے، کینہ ہے، دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، یہ اس ہدایت کے بیج کو پروان نہیں چڑھنے دیتے. علاج کیا ہے؟ ان کا علاج بھی اسی قرآن میں ہے، اسی کی آیات میں وہ تاثیر ہے. اگر ان میں غور و فکر کرو، ان کو پڑھو، قرآن کو پڑھو غور و فکر کرتے ہوئے، اس کو سمجھ کر، تو یہ باطنی بیماریاں بھی بتدریج ختم ہوں گی. یہ شفاء لما فی الصدور، یہ خود قرآن بن کر آیا ہے. وہدن، اور ہے ہی سراپا ہدایت، الہدا یہ ہے. اب اس کے بعد، اب قلب کی زمین میں جب یہ ہدایت کا بیج پڑے گا تو اب فصل پوری طرح برگوبار لائے گی، لہلائے گی. ورحمت للمومنین، اور جب یہ ہدایت انسان کو مل جائے تو پھر انسان اللہ کی رحمت کا مستحق ہے، اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. یہ ہے قرآن مجید کا جو ہمارے ساتھ تعلق ہے، اور جو ہمارے لیے اس میں افادیت کا پہلو ہے کہ ہم اس کی تلاوت کرتے رہیں تو یہی معجزہ ہے، یہی شفاء لما فی الصدور ہے، یہی ہدایت ہے، اور یہی پھر رحمت کا موجب ہے. وہ رحمت جس کی ضرورت ہوگی ہر انسان کو روز قیامت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں محض اپنے اعمال کے طفیل ان کی بدولت داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت بھی شامل حال نہ ہو. یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک صاحب نے جرت کر کے پوچھ لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی؟ جواب ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی، جب تک اللہ کی رحمت مجھے اپنی آغوش میں نہ لے. یہ الفاظ ہیں حدیث کے. یہ قرآن ہے رحمت، یہ گارنٹی دیتا ہے تمہیں اس کی. تو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین. میرے اور آپ کے لیے اصل میں قرآن تو یہ رحمت بن کر آیا ہے، اور اب اس سے استفادہ کرنا یہ ہمارا کام ہے. نہ کریں تو مجرم کون ہے؟ ہم خود. اسی اعتبار سے فرمایا آپ نے القرآن حجت لک وعلیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف. ایک بہترین شے اللہ نے ہمیں عطا کر دی، اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو یہ قرآن ہمارے لیے آخرت میں بھی شفاعت کرے گا، دلیل بنے گا. اور اگر اس نعمت کی ناقدری کی تو او علیک، تمہارے خلاف دلیل بنے گا. قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف گواہی دے گا اللہ کے. چنانچہ حق میں گواہی کا ذکر ایک اور حدیث میں بھی ملتا ہے، وہ حدیث بھی یہاں سے پہلے اس کا ذکر ہوا ہے. روزہ اور قرآن، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے. لیکن ظاہر بات ہے کہ کس کے حق میں سفارش کریں گے؟ جس نے اس قرآن کو پڑھا ہے، جس نے واقعی سے اللہ کی کتاب سمجھا، اللہ کے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس میں غور و فکر کرتا رہا. پھر یہ کتاب ہدایت ہے تو اس میں جو ہدایت دی گئی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے، اس کے لیے، اس کے حق میں شفاعت کرنے والا ہے، اس کے لیے دلیل ہے اس کے حق. یہ تو تھا معاملہ آخرت کے اعتبار سے. اب تیسرا پہلو جو ہے اس قرآن کی عظمت کا، چند منٹ باقی ہیں میں اشارہ کروں گا، اس کا تعلق دنیاوی کامیابی سے بھی، اور وہ ہے پوری امت کے لیے اجتماعی طور پر. سورۃ الطارق میں فرمایا انہ لقول فصل وما ہوا بالحزن، یہ ایک فیصلہ کن کلام ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ اگر تم نے اس کو مان لیا تب بھی کوئی حرج نہیں، اور نہ مانا تو بھی کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، نہیں. اب اس قرآن کے نزول کے بعد قریش کی تقدیر کا معاملہ بھی اس قرآن کے ساتھ وابستہ تھا، اور پوری امت کی تقدیر بھی اس قرآن ہی کے ساتھ معلق ہے. انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن کلام بن کر آیا ہے.
یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ عام کوئی پند و نصائح کی کتاب نہیں ہے، پڑھ کے فائدہ اٹھا لیا تو ابھی خیر ہے، نہیں بھی اٹھایا تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت اقوام کو ترقی اور بلندی اور عزت عطا فرمائے گا دنیا میں، اور اسی کو ترک کرنے کی پاداش میں قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ دنیا میں مسلمانوں کی تقدیر اب اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، اس مسلم امہ کی اجتماعیت کے لیے مرکز و محور، اس کا دار و مدار بھی اس قرآن پر ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اس قرآن کو تھامو گے تو آپس میں بھی متحد رہو گے، متفق رہو گے۔ اسی کی برکت سے اوس اور خزرج کی جو ہے کئی سو سالہ دشمنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ختم کی تھی۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، الفت پیدا کر دی اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے۔ لیکن وہ الفت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اس قرآن سے تمسک ہو، اعتصام بالقرآن ہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، میں نے پچھلے جمعے بھی اشارہ کیا تھا کہ کالا باغ ڈیم کا ذکر بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس کی اصل مسئلہ کیا ہے؟ اعتماد نہیں ہے ہمیں ایک دوسرے پر، مفادات کی جنگ ہے اور اعتماد ایک دوسرے پر بالکل مفقود۔ وہ الفت، وہ محبت باہمی، وہ ایک اتحاد اور اتفاق جو ہونا چاہیے، وہ اب صرف کتابوں میں ملتا ہے، پاکستانی قوم میں نہیں ہے، ایک قوم۔ تو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اس قرآن کو مضبوطی سے تھامو گے، یہ حکم تھا، تھامو اور تفرقے میں مت پڑو۔ اور مراد کیا ہے؟ اس کو تھامو گے تب آپس میں متحد اور متفق رہو گے، ورنہ وہی حشر ہوگا جو آج پاکستانی قوم کا ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین، اسی حدیث کا گویا کہ مفہوم اقبال نے بیان کیا تھا اپنے اس شعر میں، جواب شکوہ کا شعر ہے، جس میں اس تمام سوالات کا ایک جامع جواب ہے کہ آج دنیا میں مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہیں، برق کیوں بیچارے مسلمانوں پر گرتی ہے، نام لیوا تو ابھی بھی ہیں محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے، توحید کے علم بردار بنتے ہیں، قرآن کو ماننے والے بھی ہیں، پھر کیا وجہ؟ ایک جامع جواب، اور وہ دراصل اسی حدیث سے ماخوذ ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ دنیا میں جو ذلت آئی ہے تم نے قرآن کو ترک کیا، اس کا نتیجہ ہے۔ وہ لوگ زمانے میں معزز تھے، اس میں کوئی شک نہیں، مسلمانوں کا وہ کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا، تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، کیا عظمت تھی مسلمانوں کے لیے، عزت، وقار، سربلندی، غلبہ، اقتدار، سب کچھ تھا ان کے پاس۔ لیکن وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ سچے مسلمان تھے، اسلام اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے تھے۔ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے تو اٹھا کر لپیٹ کر ریشمی جزدان میں ایک طرف رکھ کر اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والے نہیں تھے، انفرادی معاملات ہوں چاہے قومی اور امت کے معاملات ہوں، ان کے لیے حرف آخر یہ قرآن ہی تھا، فیصلہ کن شے یہ قرآن تھا۔ اور اس قرآن کی جو تفسیر اور تشریح فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی ان کے لیے مشعل راہ تھی۔ یہ وجہ تھی کہ وہ زمانے میں، دنیا میں بھی عزت، سربلندی، اقتدار، اختیار سب ان کے پاس تھا۔ یہ ہے تیسرا پہلو عظمت قرآنی کا، یا اگر قرآن کے ساتھ تبسک ہوگا، اعتصام ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، دنیا میں سربلند ہو گئے، غالب ہو گئے، اور نہیں تو وَيَضْعُ بِهِ آخَرِينَ، اس قرآن کو ترک کرنے کی پاداش میں اللہ تعالیٰ قوموں کو ذلیل و رسوا کر دے گا. آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک سامنے پہلو آ گیا کہ اگر اتنی عظیم نعمت کی ہم نے اجتماعی سطح پر ناقدری کی، اور ناقدری کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ شاید اس کی کوئی توہین کرنا ناقدری ہے. سب سے بڑی ناقدری یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اور اللہ نے جو کچھ نازل کیا تھا اس کو قائم نہیں کیا ہوا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. قرآن کو مانتے تو بہت ہو، لیکن اگر اس کے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو اللہ کی نگاہ میں تم کافر ہو، ظالم ہو، فاسق. یہ اجتماعی سطح پر انتہائی بڑی ناقدری ہے قرآن. تو اگر ناقدری کی گئی تو پھر دنیا میں ذلت و رسوائی ہے، اور اللہ کی نگاہ میں تمہارا مقام کیا ہے وہ بھی سن لیجئے قرآن سے. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. 1400 سال پہلے اللہ نے خبردار کر دیا تھا، جو قوم آسمانی کتاب اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہدایت نامے کی ناقدری کرتی ہے، جو امت اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتی کلام اللہ کے، تو اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام اس گدھے کا سا ہے جس پر عالمانہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا. دیکھیے تورات کے بارے میں بھی قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں، فیہا ہدم و نور، جیسے قرآن مجید ہدایت ہے وہ بھی ہدایت نامہ تھی، اس میں نور تھا. تو مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال اس قوم کی جسے اللہ نے تورات عطا کی تھی، حامل تورات بنایا تھا، ثم لم یحملوها، پھر اس نے اس کو اٹھایا نہیں، کتاب کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، اس کی قدر افزائی نہیں کی، یعنی وہی معاملہ کیا جو آج ہم کتاب کے ساتھ کر رہے ہیں. یہود کا بھی یہی معاملہ تھا، ورنہ کتاب کو تو وہ بھی ایسے ہی چوم چاٹ کر رکھتے تھے جیسے ہم رکھتے ہیں. انہیں بھی بڑا فخر تھا، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہم اہل کتاب ہیں، بہت ناز تھا، بہت فخر تھا. لیکن رویہ اس قرآن اس کتاب کے ساتھ وہی تھا جو آج ہمارا ہے. نہ انفرادی زندگی جو ہے اس میں ہمارا کوئی ارادہ ہوتا ہے کہ اس قرآن میں جو ہدایت دی گئی ہے اب اس کے پیچھے چلنا ہے، نہ اجتماعی طور پر اس نظام کو نافذ اور قائم اور غالب کرنے کی کوشش ہے کہ جو اللہ نے عطا کیا اس وحی کی شکل. تو جب یہ معاملہ ہوا تو فرمایا ان کی مثال ایسے ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر عالمانہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو. اتنی عظیم نعمت کو پا کر بھی اگر تم اس سے کوئی استفادہ نہ کرو تو پھر کتنی بہترین مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. گدھے پر آپ انتہائی عالمانہ کتابوں کا ایک گٹھڑ باندھ کر رکھ دیجئے، گدھا تو گدھا ہی رہے گا، وہ استفادہ نہیں کر سکتا، وہ استفادہ کر نہیں سکتا، اور تم کر سکنے کے باوجود نہیں کر رہے تو کس بات کا ثبوت فراہم کر رہے ہو؟ تو جتنی بڑی عظیم نعمت کسی کو عطا ہوتی ہے اسی نسبت سے پھر باز پرس بھی ہوتی ہے. اس نعمت کی قدر افزائی کرو گے، اس کے حقوق کو ادا کرو گے انفرادی اور اجتماعی سطح پر، وہ جو ہم دعا کرتے ہیں دعائے ختم القرآن، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحما. اگر اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، پروردگار اس قرآن کو ہمارے لیے امام بنا دے، امام جو آگے چلنے والا جس کے پیچھے چلا جاتا ہے، جس کی پیروی کی جاتی ہے، یہ آگے ہو اور ہم اس کی پیروی کر رہے ہوں ہر معاملے میں، انفرادی ہو یا اجتماعی، ذاتی ہو یا قومی، یہ ہمارا امام بن جائے، اور یہ ہمارے لیے ہدایت بن جائے. ہدایت تو اللہ نے دی ہے، یعنی ہم اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھائیں، تو پھر یہ ہمارے لیے رحمت ہوگا دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. اللہ تعالی ہمیں اس راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.